بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 جولائی سن 2001، مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة آل عمران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام واجعلنا على بينة منك. آمین یا رب العالمین. یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے سے ہم نے ایمان کی ایک بحث شروع کی ہے کہ قرآن مجید کا اپنا اسلوب کیا ہے دعوت ایمانی کے ضمن میں، اس کا کیا استدلال ہے، کس سورہ کبریٰ پر یہ بیس کرتا ہے ایمان کو. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات واضح ہو جائے کہ لفظ ایمان اپنی جگہ پر ایک وحدت ہے، لیکن اس کے بہت سے مفہوم ہیں. مثلاً ایک ایمان ہے قانونی ایمان، جس کی بنا پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، اسی کے لیے لفظ شہادت ہے. پانچ ارکان اسلام میں سے پہلا کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گواہی ہے، شہادت ہے، ٹیسٹیمنی ہے، وربل ٹیسٹیمنی، اقرار باللسان. اور ایک دوسرا ایمان ہے جو حقیقی ایمان ہے، وہ ہے یقین قلبی والا ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان. یہ دونوں اصطلاحات جو ہے وہ ایمان مجمل کی جو عبارت ہے جو بچپن میں مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یاد کی ہوں گی، ان میں وہ لفظ آتا ہے. چنانچہ ایمان مجمل کے الفاظ یاد کیجئے، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو ہم جو اس وقت گفتگو کر رہے ہیں وہ در حقیقت اس قانونی ایمان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان، یقین قلبی والا ایمان. اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں، اس کی طرف میں پچھلی مرتبہ بھی اشارہ کر چکا ہوں. ایک تقلیدی ہے، صرف اس لیے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں تو ہم مانتے ہیں، ہمارے بچے بھی مانتے ہیں، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، قرآن کو، ساری چیزیں مانتے ہیں. یا یہ ہے کہ جیسے ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، جب آخری صورت سامنے آ گئی لوگوں کے کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نمایاں عرب کے اندر فیصلہ کن اقتدار اور اختیار حاصل ہو گیا ہے، تو فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہوئے. اب ایک قبیلے نے اپنے طور پر اجتماعی طور پر فیصلہ کیا کہ چلو ایمان لے آؤ. اب ظاہر بات ہے کہ سارا قبیلہ ایمان لے آیا تو ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے ہر شخص نے شعوری طور پر سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا. تو ایک تکلیف تو وہ ہے جو وراثتاً منتقل ہوتی ہے، جو ہمیں ہوئی ہے والدین سے. ایک تکلیف وہ ہے کہ جو ایک اجتماعی فیصلے کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے اختیار کر لیتا ہے. یہ تقلیدی ایمان ہے، لیکن یہ تقلیدی ایمان بھی یقین کی شکل اختیار کر سکتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر اس کے بعد اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا جائے، ایمان کے جو عملی تقاضے ان کو پورا کیا جائے، تو عمل کا ایک عکس پڑتا ہے انسان کے باطن پر اور ایک یقین کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور دوسرے یہ کہ اگر اہل ایمان جن کے دل میں حقیقتاً ایمان ہو، ان کی صحبت اختیار کی جائے، ان کا قرب ہو، تو اس سے بھی ایک انسان کے اپنے اندر بھی ایک یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اگرچہ اس کو ہم کہیں گے، اگرچہ وہ لفظ اچھے سنس میں انگریزی میں استعمال نہیں ہوتا بلائنڈ فیتھ، لیکن میں اس بلائنڈ فیتھ کو بہت اچھے سنس میں استعمال کر رہا ہوں کہ چاہے شعوری طور پر نہیں ہے لیکن ایک اندھا یقین ہے. لیکن یہ اندھا یقین بہت طاقتور ہوتا ہے، انسان جو ہے اپنی جان پر کھیل جاتا ہے اس اندھے یقین کی وجہ سے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے. تو کوئی وہ ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ گھٹیا شے ہے. البتہ یہ کہ ایک ہے شعوری ایمان، کہ جب آپ نے مانا ہے اللہ کو آخرت کو، تو آپ کی سوچ، آپ کا فکر، آپ کے تمام جو انٹرنل جو آپ کی ویلیوز ہیں، آپ کے سوچنے کے جو انداز ہیں، صغرا اور کبرا ہے، یہ سب قسم اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، تو گویا کہ آپ کا شعور، آپ کا فکر، آپ کی سوچ ایمان کے ساتھ ہم آہنگ ہو، یہ بالکل دوسری شے دیگر ہے. یہ جو ہے اکتسابی ایمان، اکتسابی اور شعوری ایمان، وہ ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کیا اس کے سلسلے میں ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ کیسے انسان کو حاصل ہوتا ہے. صرف ایک نقطہ اور عرض کر دوں کہ غیر شعوری اور ایک طرح کا بلائنڈ فیتھ جو ہے، وہ بھی شعوری ایمان میں تبدیل ہو سکتا ہے. اور وہ اس طرح کہ جس شخص کو یہ کیفیت حاصل ہو چکی ہو، وہ قرآن مجید میں غوطہ زنی کرے، غور و فکر کرے، سوچ وچار کرے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، پھر اسے اپنے اندر سے گواہی ابھرتی ہوئی محسوس ہو کہ ہاں میرے اندر سے کوئی شے ٹیسٹیفائی کر رہی ہے، گواہی دے رہی ہے کہ یہ قرآن حق ہے، تب در حقیقت وہ ایک شعوری کیفیت. اس لیے قرآن تو جب بیان کرتا ہے تو اس کے لیے صغرا کبرا بھی دیتا ہے، اس کے سارے جو فکری تقاضے ہیں ان کو بیان کرتا ہے، اس کی بنا پر جو نظام زندگی وجود میں آتا ہے اس کی تفصیلات دیتا ہے. وہ صرف ایک عقیدے کی کتاب تو نہیں ہے، تو یہ کتاب ہدایت ہے انسان کے فکر اور عمل دونوں کے لیے. لہذا قرآن مجید کے ذریعے سے پھر اس تقلیدی اور غیر شعوری ایمان کو ایک اکتسابی اور شعوری ایمان میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یہ راستہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے کھلا ہے. بہرحال ضمن میں پہلی بحث ہم نے پچھلی مرتبہ مکمل کی تھی سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کے حوالے سے. لب لباب کیا ہے اس گفتگو کا، ظاہر بات ہے کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے، اس کے لیے نہ کوئی سائنٹیفک دلیل موجود ہے، اس لیے کہ ذات باری تعالی جو سائنس کا دائرہ کار ہے اس سے باہر کی شے ہے. سائنس کا دائرہ کار ہے صرف حواس قبضہ کی گرفت میں آنے والی دنیا، صرف وہی ہے کہ جو سائنس کا فیلڈ بنتا ہے، سائنس جس کے بارے میں گفتگو کر سکتی ہے. ماں وراؤ طبعیات جس کو آپ کہتے ہیں میٹا فزکس، وہ تو سائنس کے دائرے سے باہر ہے، تو سائنسی دلیل کیسے آ جائے گی؟ اسی طرح منطقی دلیل بھی کوئی موجود نہیں ہے. اگر کچھ اڑ جائے ثابت کرو، تو کوئی منطقی دلیل نہیں ہے کہ جس سے آپ ثابت کر سکیں. یہ بات جو کانٹ نے کہی، پھر میں بتا چکا ہوں کہ علامہ اقبال نے اس کی توثیق کی کہ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے کانٹ نے. نتیجہ کیا ہے؟ ایمان باللہ اصل میں فطرت انسانی میں، روح انسانی کے اندر مزمر ہے، موجود ہے، ڈارمنٹ ہے، سویا ہوا ہے، خابیدہ ہے. صرف اس کو، اس شعور کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آیات آفاقی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف قطعت. دیکھو آسمان کو، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، وفی الارض آیات للموقنین، پوری زمین بھری ہوئی ہے نشانیوں سے، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی موجود ہیں ہماری نشانیاں، کبھی اپنے اندر جھانکو. جس کو اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو یہ آفاقی اور انفسی نشانیاں ہیں. اس کے ضمن میں آیت الآیات جو ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی، سب سے اہم مرکزی آیت، وہ سورہ بقرہ کے 20 رکوع کی پہلی آیت. اس میں یہ کہ 9-10 جو ہیں آیات آفاقیہ کو ایک آیت میں جمع کیا، اس لیے میں نے اس کا نام رکھا آیت الآیات. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض من بعد موتها وبث فیها من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ آیات آفاقیہ، پھر آیات انفسیہ، اور ان کی طرف متوجہ کرنے والی اور ان کے جو سوئے ہوئے شعور کو بیدار کرنے والی آیات قرآنیہ، یہ تینوں آیات مل کر انسان کے اندر، اس کے داخل میں، اس کی روح میں، اس کے ضمیر میں، اس کے باطن میں جو مزمر ہے ایمان باللہ، اسے ابھار کر اوپر لے آتے. یہ ہے ایمان باللہ کے لیے قرآن کا اسلوب. اس لیے قرآن کا اہم ترین لفظ کیا ہے؟ آیت. آیت نشانی کو کہتے ہیں. نشانی کہتے ہیں اس چیز کو ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی شے یاد آ جائے. یہ فلاں شے کی نشانی ہے، اس کو دیکھ کر کوئی یاد آ جائے گا. آپ کے کوئی دوست تھے بہت پرانے، اور اس کا کوئی بیٹا یا پوتا آپ کو بہت عرصے کے بعد ملا ہے، اس کو دیکھتے ہی اپنا دوست یاد آ جائے گا؟ نہیں آ جائے گا. اس لیے کہ اس میں آپ کی کسی ایفرٹ کو کوئی دخل نہیں ہے، نہ آپ نے کوشش کی ہے، نہ کوئی منطقی استدلال کے آپ نے کوئی سفر طے کیا ہے. اس کے پوتے کو، نواسے کو دیکھ کر وہ دوست یاد آئے گا، خود بخود آئے گا. اس لیے کہ در حقیقت اس کا علم تو آپ کے اندر موجود تھا، صرف یہ ہے کہ آپ کی یادداشت، آپ کی میموری کا جو ذخیرہ ہے آپ کے کمپیوٹر میں، اس میں کہیں وہ بہت نیچے چلا گیا تھا. نشانی کو دیکھا، وہ بھرائی بات. یہ ہے ایمان باللہ کے لیے قرآن مجید کا اسلوب. آیت کا لفظ اس کے لیے کی ہے، اس کے لیے گویا کہ کلید ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے ذکر، ذکرہ، تذکرہ، کیا بولے، یاد دہانی. یاد دہانی قرآن یہ نہیں کہتا کہ کوئی نئی بات ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں یاد دہانی کرا رہے ہیں. تمہیں یاد نہیں آ رہا؟ تمہیں یہ ساری کائنات دیکھ کر بھی کوئی یاد نہیں آیا؟ تمہیں اپنے اندر جھانک کر بھی کوئی یاد نہیں آیا؟ کلا انہا تذکرہ فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام تو یہ تذکیر کرانا ہے، یاد دہانی کرانا ہے. اگر کسی کو اندر سے یہ یاد نہیں ابھرتی، محسوس ہوتی، تو آپ جو ہے زبردستی اس کے اندر جو ہے کہیں خارج سے ایمان باللہ نہیں ٹھونس سکتے، نہیں داخل کر سکتے. اس کے بعد اس رکوع کے اندر جو بہت اہم مضامین آئے تھے وہ یہ کہ جو شخص بھی ان آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، آیات قرآنیہ کے حوالے سے گویا کہ جاگ جاتا ہے اس کا شعور، اور وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اب اس کی محبوب ترین ہستی ذات باری تعالیٰ ہوتی ہے. وہ اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یوں سمجھئے کہ ایک عام انسان کے لیے زندگی برائے زندگی بھی ایک شے ہے. زندہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسٹنکٹ ہے. ہر حیوان جو ہے وہ زندہ ہے کیوں؟ وہ اپنی جبلت کی وجہ سے زندہ ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد تو نہیں ہے. انسانوں کی عظیم اکثریت بھی ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، لیکن وہ حیوان ہے، قرآن انہیں انسان مانتا ہی نہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ تو چوپایوں کے مانند نہیں، یہ انسان ہے ہی نہیں، بلکہ چوپایوں سے گئے گزرے ہیں. اس لیے کہ چوپایوں کو تو اللہ نے پیدا ہی کیا تھا اس لیول پر، لیکن ان کو تو پیدا کیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ان میں تو اپنی روح میں سے پھونکا تھا، ان میں تو اپنا شعور اور محبت ودیت کی تھی، ان میں نیکی اور بدی کی تمیز جو ہے وہ الہامی طور پر ڈال دی تھی. پھر بھی اگر یہ صرف حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں تو یہ حیوان ہی نہیں، حیوان سے بدتر ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو اصل میں تو جیسے ہم کہتے ہیں زندگی برائے زندگی، یہ تو در حقیقت حیوان کا معاملہ ہوا. زندگی کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، اور سب سے اعلی مقصد انسان کسی شے کی محبت میں، یوں سمجھیے کہ اس کی دل میں حرارت پیدا ہو اس کی محبت کی، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرے، یہ ہے در حقیقت زندگی کا مقصد. اور سب سے بڑا مقصد، سب سے اعلی نسب العین اللہ کی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اچھا، جو لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اب ان کو اس رکوع میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کچھ ذرا چالاک اور ہوشیار لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگوں میں، وہ اللہ کے سوا کسی اور چیز کو مطلوب و مقصود اور محبوب بنا کر پیش کرتے ہیں. وطن، وطن کی عزت، ہم اس پر کٹ مرے، ہمیں اپنی وطن کی عظمت کے لیے جان دینی ہے. یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وطن ہے، قوم ہے، نسل ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کمیونزم ہے، کوئی ہے، کوئی چیز جو ہے اس کو سامنے رکھ دیا. اب یہ ہے کہ اس کے لیے جیو، اس کے لیے مرو، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے مشقت کرو، اس کے لیے قربانیاں دو، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وہ جو محبت ہونی چاہیے تھی اللہ کی ذات کے ساتھ، وہ کسی ایسی شے کے ساتھ وابستہ کر کے گویا کہ اسے اپنا معبود بنا کر انسان پوجنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہوشیار لوگ، جیسے کہ اب سوچئے آپ، ہٹلر، اس نے جرمن نیشنلزم، وی آر اے سپیریئر ریس، یہ نعرہ ایسا لگایا کہ پوری جرمن قوم کو گیلوینائز کر دیا. اس میں وہ طاقت پیدا کر دی، وہ قوت پیدا کر دی کہ جس نے آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ پوری دنیا کو تہبالہ کر کے رکھ دیا، پورا یورپ، اور بلکہ یہ کہ کہاں تک پہنچ گیا تھا، قریب ترین جو ہے ماسکو کے، یہ سارا معاملہ کر دیا اس نے، تلپٹ کر کے رکھ دیا، پوری دنیا جو ہے کانپ اٹھی. تو کیوں صرف ایک نعرہ، وی آر اے سپیریئر ریس، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کریں، باقی لوگوں پر حکومت کرنا ہمارا حق ہے. یہ ایک ہے، شراب پلا دی. لیکن عوام الناس وہ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں. تو گویا کہ اس رکوع میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک متبعون، جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن کے جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، جن کے دیے ہوئے پروگرام کے لیے لوگ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، وہ جیالے ہوں یا یہ کہ کوئی کسی کے پرستار ہوں. یہ بھٹو کے جیالے ہیں اور یہ فلاں کے، یہ نواز شریف کے جو ہے وہ جیالے کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال ہوتا تھا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، متوالے کہہ لیجئے، جو بھی کہے. تو وہ یہ کہ لیڈروں کے وہ پیروکار، وہ نعرے لگا کر، اور ایک عوام ہے جو پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ لیڈر ہے. اور وہاں یہ ہوگا قیامت کے دن، وہ عوام کچھ توقع کریں گے اپنے ان لیڈروں سے کہ یہاں ہمیں اب یہ بچائیں کچھ، ہمیں، ہم ان کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہے، ان کے لیے محنت کرتے رہے، ان کے لیے ہم نے اپنی دن رات ایک کر دی تھی، ہم نے ان کے نام کے نعرے لگائے ہیں، ہم نے جو کچھ کیا، جھنڈے اٹھائے ہیں ان کے. تو پھر یہ ہے، لیکن جب وہ سب کے سب جو ہے اعلان برات کریں گے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو نفسی انہیں اپنی پڑی ہوگی. تو وہ جو فرمایا، استمر الذین تبعوا من الذین تبعوا ورعوا العذاب وتقطع بهم الاسباب. جب یہ اعلان برات کریں گے، جو لیڈر لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو کوئی شراب پلائی تھی، نشہ جو ہے اس کے اندر مبتلا کر دیا تھا، وہ قومیت کا تھا، قوم پرستی کا تھا، نسلیت کا تھا، نسل پرستی کا تھا، وطنیت کا تھا، وطن پرستی کا تھا، کسی نظریے کا تھا، ایک تصور کے حسن مبہم پر ساری ہستی لٹائی جاتی ہے انسان اپنی پوری زندگی. کتنے لاکھوں لوگوں نے کمیونزم کے لیے جانے دی ہیں، جانے دی ہیں، تبھی تو کمیونسٹ ریولوشن آیا تھا نا. آخر لوگ متوالے ہو گئے تھے اس نظم کے، اس فکر کے، اس سوچ کے، اس نظام کے، انہوں نے زندگیاں اپنی دی ہیں، تبھی تو انقلاب برپا ہوا. تو وہ لوگ پھر جو ہے اظہار بات کریں گے، تو پھر حسرت کے ساتھ یہ متبعین کہیں گے، قال الذین تبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرا منہم کما تبرؤوا منا. کاش کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے، تو ہم ان بدبختوں سے اسی طرح اعلان بیزاری کریں گے جیسے یہ آج ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. یہ ایک حسرت ہوگی، اس لیے کہ پھر دوبارہ اس دنیا میں جانا ممکن نہیں ہے. وہاں تو اب جو تم کرائے کرائے، تم نے جن لوگوں کی پیروی کی تھی، اب جس راستے پر چلے تھے ان کا عذاب چکھو. تو یہ اصل میں سورہ بقرہ کا 20 رکوع کا جو 4 آیات ہیں، قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم آیات پر مشتمل ہے. اب یہ مضمون ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں بھی، اور اس قدر گہری مشابہت ہے کہ یہاں بھی وہی 20 رکوع کا یہ حصہ ہے. اور یہاں 20 رکوع کی پہلی آیت کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات واللفظ واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. وہاں جو دس آیتیں بیان ہوئی تھی یہاں ان میں سے صرف چار کا ذکر کر کے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات نشانیاں ہیں لأولی الالباب ہوش مند لوگوں کے لیے. الباب جمع ہے لب کی, لب کہتے ہیں کسی شے کا اصل جوہر اصل مغز. جیسے آپ کہتے ہیں بھائی اس پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے, لب لباب کیا ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ نکال لیا, اس کا جوہر جو ہے کشید کر لیا. تو اولو الالباب وہ لوگ ہیں جو ہوش مند ہیں باشعور ہیں اور ان کا شعور صحیح رخ پر کام کر رہا ہے, ان کی فطرت سلیمہ ہے اور فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں وہ اپنا ذہنی سفر جب طے کرتے ہیں تو انہیں اس کائنات کے اندر ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی آیات نظر آتی ہیں اور وہ اللہ پر پورا ان کا ایمان قائم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی محبت قلبی شدت کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے. یہ گویا کہ سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کا خلاصہ یہاں ایک آیت میں آ گیا. اب اگلا قدم کیا ہے؟ ایمان باللہ سے آگے بڑھیں گے ایمان بالآخرہ. یہاں در حقیقت اس کو آگے سامنے لایا جا رہا ہے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. جن لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا, اللہ سے ان کو کائنات کی ہر دوسری شے اور انسان ہر دوسری شخصیت کے مقابلے میں زیادہ محبت ہو گئی, اب وہ کیا کریں گے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, وہ لوگ کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا, یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی بیٹھے ہوئے بھی لیٹے ہوئے بھی. جنوبهم جب انسان سونے کے لیے لیٹتا ہے تو ایک کروٹ کے بل ہو جاتا ہے, تو وہ کروٹ جو ہے وہ اس کا جنب ہے, اس کا پہلو ہے. اپنے پہلوؤں کے بل بھی جب لیٹے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, جب بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں اصطلاح میں دوام ذکر, ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا. اسی کو ذکر کثیر کہا گیا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. ذکر کثیر یہی ہے جس کو کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ دنیا کا کوئی کام بھی کر رہے ہیں, ہت کارول دل یارول, آدمی کام کر رہا ہے لیکن دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہے, لو لگی ہوئی ہے. یہ شکل اگر پیدا ہو جائے یہ گویا کہ منطقی نتیجہ ہے معرفت الہی. ایمان باللہ کا ایک نتیجہ کیا ہے؟ اللہ محبوب ترین ہو جائے ہر شے سے. اور دوسرا کیا نتیجہ ہے؟ کہ اب اللہ کو یاد رکھے انسان اور اس کے بعد مزید غور و فکر کرے, ما یتفکرون فی خلق السماوات والارض, اور وہ مزید غور و فکر کرتے ہیں. پہلا تفکر تو وہ تھا جس کے نتیجے میں انسان کی اپنی روح کے اندر سے ایمان باللہ جو ہے ابھر کر اس کے شعور کی سطح پر آ گیا. اب یہ مزید غور و فکر ہے, وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, اللہ کو تو بیٹھے لیٹے کھڑے ہر حال میں یاد رکھتے ہیں اور مزید غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی اس کائنات کی تخلیق کے ضمن میں. اب یہاں میں چاہتا ہوں ذرا آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس آیت میں عظیم ترین دو الفاظ آئے ہیں اور جس طرح جڑ کر آئے ہیں, ایک ہے ذکر ایک ہے فکر. فکر کسے کہتے ہیں؟ فکر کہتے ہیں اگر آپ کو ایگزیکٹ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کیا ہے, استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى, دو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان دونوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس سے ایک تیسرا نتیجہ برآمد کرتے ہیں. یہ منطق ہے. آپ دو چیزیں جو آپ کو معلوم ہیں, صغرا کمرا کو جوڑا اور اس سے ایک نتیجہ نکال لیا. یہ ہے فکر, یہ پروسیس ہے مینٹل پروسیس انسان کے عقل سے متعلق ہے. اور ذکر اللہ کو یاد رکھنا یہ قلب سے متعلق شے ہے, دل میں اللہ کا استحضار ہو. ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ فی القلب, دل میں اللہ کو موجود رکھنا مستحضر رکھنا اللہ کی یاد کو برقرار رکھنا یہ ذکر ہے. جسے ہم غلطی سے ذکر کہہ دیتے ہیں وہ ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ذکر نہیں ہے, یہ ذکر کا ذریعہ ہے. لیکن اگر آپ کا شعور تو ہے ہی نہیں, آپ کا ذہن تو کچھ اور سوچ رہا ہے, حساب کتاب کر رہا ہے اپنی, اس کی جو بہی ہے اس کے جو پیسے نہیں مل رہے تھے, کیش نہیں مل رہا تھا, سارا تو فکر وہاں لگا ہوا ہے اور زبان سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رہا, یہ ذکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے آپ نے کچھ وقت لگایا ہے, کچھ محنت صرف کی ہے, ثواب تو مل جائے گا, ذکر نہیں ہے. ذکر تو یہ کہ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ اس کا ایک عکس آپ کے قلب پر پڑے، وہاں استحضار ہو، شعور کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو، تب ہوگا نا. اسی لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذکر نہیں ہے، یہ ذکر کا ذریعہ ہے، اور یہ جامع ترین ذریعہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں قول بھی ہے عمل بھی ہے. اب الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ قولی ذکر ہو رہا ہے اللہ کا. کل تعریف، کل حمد، کل ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مختار مطلق ہے. یہ قولی ذکر ہو رہا ہے. پھر آپ رکوع کرتے ہیں، یہ آپ کا فعلی، ایک آپ کا جسمانی ذکر ہے کہ آپ اس کے سامنے جھک گئے. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں، یہ گویا کہ ذکر الہی کی انتہا ہے کہ آپ نے اپنی خودی، اپنی اکڑ، اپنی انا کو زمین میں ڈال دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گویا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کیا ہے، اپنی زمین جو ہے وہ اللہ کے قدموں میں رکھ دی. یہ عمل بھی ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں کس لیے ہیں؟ اگر آپ فرض کیجئے کہ عشاء کی کسی شخص کو معلوم ہے 17 رکعتیں ہیں، وہ 17 کی 17 پڑھ گیا، لیکن یہ کہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں تو کوئی بات آئی ہی نہیں، تو وہ ذکر تو اسے حاصل نہیں ہوا. بہرحال اس نے جو وقت لگایا ہے، جو محنت کی ہے، ٹائم اس میں لگا ہے، اٹھک بیٹھک ہوئی ہے، اس کا کچھ نہ کچھ اجر و ثواب اسے ضرور ملے گا. ظاہر بات ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، اجرت ملنی چاہیے، اجر و ثواب، لیکن ذکر نہیں. ذکر کیا ہے؟ پھر نوٹ کیجئے، استحضار اللہ فی القلب. اور فکر کیا ہے؟ یہ مینٹل پروسیس ہے، استحضار المعرفتین لحصول المعرفت الاخرى. دو چیزوں، دو حقیقتوں کو سامنے رکھ کر، غور کر کے، ان سے نتیجہ نکال کر ایک تیسرا نتیجہ برآمد کر لینا. سٹیپ بائی سٹیپ اس سے انسان کا فکر آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے لازم ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیزیں جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، گاڑی تو دو پہیوں پر چلتی ہے نا، لیکن یہ کہ فرض کیجئے پہیے علیحدہ ہو گئے، اب گاڑی کہاں چلے گی؟ ہمارے معاشرے میں یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہو گئی. اصحاب ذکر جو ہے وہ فکر سے خالی ہے، سوچ، فکر، یہ ذہن کا معاملہ، غور و فکر اس سے بالکل محروم. وہ ذکر ہی ذکر ہے، وہ ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھے ہوں، یا یہ کہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہے، وہ ذکر ہے، فکر سے خالی. اور جو مفکرین ہیں ان کو ذکر سے کوئی شناسائی نہیں، وہ اللہ کی یاد سے محروم ہے. لہذا دونوں جو ہے ان پروڈکٹیو ہے. بلکہ فکر جب ذکر سے بالکل خالی ہو جاتا ہے، تہی دامن ہو جاتا ہے، تو وہ تو غلط رخ پڑ جائے گا، وہ تو گمراہی وبال بن جائے گا. علم را برتن زنی مارے بود، ان را در دل زنی یارے بود. یہی علم جو ہے اگر انسان اپنے دل پر اس کے اثرات لے گا تو یہ یار ہے، دوست ہے، یہ آپ کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے. اور برتن زنی صرف اس کو تن کے لیے، یعنی مادی فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ گے تو مارے بود، یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے گا، اس سے تمہیں حاصل کچھ نہیں ہو. یہ ہے فکر بغیر ذکر. لیکن یہ کہ ذکر بغیر فکر بھی پروڈکٹیو نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ذکر کی ایک کیفیت ہوگی، حلاوت حاصل ہو جائے گی، ذاتی طور پر اس انسان کے لیے یقیناً مفید ہو جائے گی، لیکن دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، معاشرے سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہوگا، معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی. وہ اسی سے ہوگی کہ ذکر اور فکر دونوں ساتھ ساتھ ہوں. اسی کو مولانا روم نے کہا بہت خوبصورت انداز میں، ای قدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در احتزاز، ذکر را خورشید این افسردہ ساز. دیکھو اتنی باتیں تو ہم نے تمہیں بتا دی، اب جاؤ مزید غور و فکر خود کرو، اور اگر تم محسوس کرو گے تمہارا فکر کہیں جامد ہو گیا، آگے نہیں بڑھ رہا، نتائج نہیں نکال پا رہے آپ، صغرا کبرا کو جوڑ کر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا، فکر جامد ہو گیا ہے، رو ذکر کن، جاؤ پیچھے پر ذکر کرو، مزید جو پچھلے حقائق جو پہلے سمجھ میں آ گئے تھے ان کو پھر یاد کرو، پھر مستحضر کرو، رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در احتزاز. یہ ذکر جو ہے یہ فکر انسانی میں جنبش، حرکت پیدا کر دیتا ہے. یہ احتزاز کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اس کیفیت کے لیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے حکم پر اپنی عصا کو زمین میں ڈال دیا تھا تو وہ جنبش کرنے لگا، سرسرانے لگا، سانپ کی طرح حرکت کرنے لگا. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب جب حضرت موسیٰ نے دیکھا وہ تو سانپ بن گیا ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور پیٹھ موڑ کر بھاگے. یہ ان کی کیفیت ہوئی ہے اس وقت. فوری طور پر پھر اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف, تم بالکل مت ڈرو. تو یہ جو تحتز ہے, جیسے سانپ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے اور اس کی سرساہٹ ہوتی ہے, تو اگر فکر انسانی جامد ہو جائے تو ذکر کے ذریعے سے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی, نمو پیدا ہوتی ہے, سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے, وہ فکر آگے بڑھتا ہے. ذکر آرد فکر را در اہتزاز, ذکر را خورشید این افسردہ ساز. جیسے سورج نکلتا ہے تو پورے جہان میں ایک رونق شروع ہو جاتی ہے, ایسے ہی ذکر کے ذریعے سے فکر میں رونق پیدا ہوتی ہے, فکر پروڈکٹیو بنتا ہے, پھر وہ نصف النہار کی طرح کا فکر ہوتا ہے, روشن اور تابناک فکر. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے, اور یہاں ظاہر بات ہے کہ یہاں مرید ہندی جو ہے وہ پیر رومی سے آگے بڑھ گیا ہے. بہت زوردار بات کہی ہے, جز میں قرآن زیغمی روباہی است, فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن مجید سے تم محروم ہو تو شیر بھی ہو تو تمہاری حیثیت لوبڑی سے زیادہ نہیں ہے. جز میں قرآن زیغمی روباہی است, شیر بھی روبڑی ہے اگر اس کو قرآن سے مس نہیں ہے. فقر قرآن اصل شاہنشاہی است, اصل میں تو فقر قرآن جو ہے سلوک قرآنی وہ ہے جو اصل شہنشاہی ہے, بادشاہی ہے. فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, قرآن کا سلوک کیا ہے, ذکر اور فکر کے اختلاط سے وجود میں آتا ہے. ہمارے ہاں تصور میں ذکر ہی ذکر رہ گیا, فکر ہے نہیں. لہذا ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ نیکی تو اس سے پیدا ہو جاتی ہے, انفرادی شخصیتوں کے اندر تو اس کا کچھ نہ کچھ نور جو ہے ذکر کا نور جھلکتا ہے, وہ سب ہے, لیکن یہ کہ اس سے وہ پروڈکٹیو نہیں ہے, وہ معاشرے میں کوئی صحت مند تبدیلی نہیں لا سکتا, وہ یہاں سے ظلم کا اور جور کا خاتمہ نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ فقر قرآن, قرآن جس تصوف کی طرف رہنمائی کرتا ہے, جس سلوک قرآنی کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے, اختلاط ذکر و فکر, یہ ذکر اور فکر دونوں کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے. ذکر را فکر را کامل ندیدم جز میں ذکر, اقبال کہتے ہیں میں نے کسی فکر کو کمال کے مقام تک پہنچتے نہیں دیکھا جب تک کہ اس کے ساتھ ذکر شامل نہ ہو. یہ ہے یہ آیت, الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. وہ لوگ کہ جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو, یاد کرتے ہیں اللہ کو یا یاد رکھتے ہیں اللہ کو, کھڑے ہوئے بھی, بیٹھے ہوئے بھی, لیٹے ہوئے بھی, اور غور و فکر کرتے ہیں کائنات کی تخلیق میں, زمین و آسمان کی تخلیق میں, وہ پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا, باطل اور عبث پیدا نہیں کیا, تو پاک ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو کوئی کام بے مقصد بھی کر سکتا ہے, تو کسی شے کو عبث بھی پیدا کر سکتا ہے, یہ کوئی کھلونے نہیں ہے جن سے تو کھیل رہا ہے, یہ بڑی سنجیدہ تخلیق ہے. یہاں ہمیں ایک گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نظر نہیں آ رہا ہے. ہر شے, اس پورا جو بھی اسکیم آف تھنگز ہے, اس پوری کریشن کا جو ایک پورا منصوبہ ہے, ہر شے اس میں کوئی نہ کوئی پارٹ پلے کر رہی ہے, کوئی رول ہے, کوئی ضرورت ہے جو اس کے ذریعے سے پورا ہو رہی ہے, اور ہر شے بامقصد ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اور اس کے بعد فوراً ان کی زبان پر الفاظ آتے ہیں فقنا عذاب النار, بس ہمیں بچائیو آگ کے عذاب سے. یہاں ذرا ایک گیپ ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ کہیں کسی چیز کو بہت مختصر کر دیا جاتا ہے, کہیں اسے مزید کھولا جاتا ہے, واضح کیا جاتا ہے. دوسرے مقامات پر جہاں اس مضمون کو کھولا گیا اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ایمان باللہ, اس میں کسی منطق کو کوئی دخل ہے ہی نہیں, وہ تو آیات کے حوالے سے قلب کے اندر سے یاد دہانی کے طور پر ابھرنے والی شے ہے. لیکن ایمان باللہ سے آگے چل کر ایمان بالآخرہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں شامل ہوں گی. ایک شے بدیہیات فطرت میں سے, وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتا ہے کہ نیکی اور بدی میں فرق ہے, بعض چیزیں نیکی ہیں بعض چیزیں بدی ہیں, خیر خیر ہے شر شر ہے. اب یہ بھی وہ شے ہے کہ جو فطرت کی ہے, اس کے لیے آپ کوئی عقلی دلیل نہیں لا سکتے. جو لوگ ہٹ جائیں نہیں جی کچھ نہیں ہے, آپ کو معلوم ہے انگریزی کا تو یہ بڑا مشہور مقولہ ہے, نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. بڑا جاہلانہ لیکن یہ بہت معروف بہت مشہور, نہ کوئی شے خیر ہے نہ شر ہے, یہ صرف ہمارے سوچ نے بعض کو خیر کہہ دیا بعض کو شر کہہ دیا. نہیں, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. فطرت انسانی کے اندر ہے سچ بولنا اچھائی ہے, جھوٹ بولنا برائی ہے, وعدہ پورا کرنا اچھائی ہے, وعدہ خلاف ہی کرنا برائی ہے, والدین کی خدمت اچھائی ہے, والدین پر ظلم کرنا زیادتی کرنا بہت بری بات ہے, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے تعلقات اچھائی ہے، پڑوسی کو تنگ کرنا برائی ہے، کون نہیں جانتا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یونیورسل مورل لاز ہے، پوری نوع انسانی کے اندر یہ موجود ہے. تمام مذاہب فکر اور تمام مذاہب، چاہے وہ سماوی جو مذاہب ہیں ان کی بگڑی ہوئی شکلیں ہوں دنیا میں جو اب بھی ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام آسمانی مذاہب کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اس لیے کہ ایک وقت میں حضرت آدم تھے اور توحید تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. حضرت آدم کے بعد پھر جو ہے انسان نے شرک کا راستہ نکالا، اس کے بعد جو ہے پھر نبی آتے رہے اور پھر توحید کے راستے پر لاتے رہے، لیکن شیطان جو ہے پھر ورغلاتا رہا. تو یہ تمام جو بگڑے ہوئے دین ہیں، جتنے بھی دین دنیا میں اس وقت مذاہب ہیں، یا تو وہ آسمانی مذاہب کی صحیح دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یا پھر وہ فکری مذاہب ہیں، فلسفیانہ مذاہب ہیں. لیکن ان دونوں کے اندر مورل ویلیوز کا جہاں تک تعلق، بیسک ہیومن مورلز، ان میں کوئی اختلاف نہیں. یہ گویا کہ یونیورسل ٹروتھ جنہیں آپ کہتے ہیں، یہ حقائق ہے کہ جو کائناتی آفاقی حقائق ہیں، یہ اگر اندر ہے تو یہ چیز ہوئی گویا کہ ایک سورا سمجھ لیجئے، وہ بدیہیات فطرت میں سے. عقل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں ایک گھاس کا تنکا بھی بیکار نہیں ہے. سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نیکی اور بدی کا شعور میرے اندر ہے، اس کا نتیجہ تو اس دنیا میں برآمد نہیں ہو رہا. نیکوکار کو فاقے آ جائیں گے، حرام خوری سے بچنے والا بمشکل جو ہے دو وقت کی روٹی کھائے گا، اور حرام خوری پر سینہ زوری کے ساتھ اترنے والا عیش کرے گا. یہ دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور عظیم ترین اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے جو کسی قوم کے لیے خیر کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں. داعیان حق پوری تاریخ انسانی میں، انبیاء کرام کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں، انہیں قتل بھی کیا گیا، انہیں ستایا گیا، اول العزم پیغمبروں کو ستایا گیا. حضرت موسیٰ فریاد کر رہے ہیں، لما تعذوننی وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو، کیوں مجھے ایذائیں پہنچا رہے ہو، جبکہ تم مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کو کہا باسٹرڈ ہے، حرام زادہ ہے، مرتد ہے، جادوگر ہے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نباشد. حضرت عیسیٰ نے سب کچھ سنا کہ نہیں سنا؟ حضور کو کہا پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے، کوئی بدبو جو ہے ان کے اوپر آ کر، کوئی آصائب ہے کہ جو ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، شاعر ہے، ساحر ہے، مشہور ہے، کذاب ہے، معاذ اللہ، سننا پڑا. تو دنیا میں خیر کے دائیوں کو تو یہ ملتا رہا ہے، اور حضور نے تو آخری وقت تک، اگرچہ وہ جزیرہ نما عرب کے بے تاج بادشاہ بن چکے تھے، آخری وقت تک فاقے رہے ان کے گھروں میں، اور آپ کے ہاں ازواج مطہرات کے ہاں کئی کئی وقت تک چولہا نہیں جلتا تھا. یہ حالت ہے دائی خیر، سب سے بڑا دائی دنیا کا، دائی خیر، اس کا تو حال یہ ہے. عیش کس کے لیے؟ وہ حضرت عمر کا واقعہ آتا ہے، رو پڑے تھے. وہ واقعہ ایلا جب ہوا ہے کہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات سے قطع تعلق کر لیا تھا ایک مہینے کے لیے، انہوں نے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، سب نے مل جل کر ایک طرح کی ٹریڈ یونین بنا لی تھی، آج کے اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ تمام ازواج مطہرات نے جو ہے وہ مل کر طے کیا کہ علیحدہ علیحدہ نہیں، مل کر مطالبہ کرتے ہیں کہ سب آپ تو حضور، تمام لوگوں کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سہولت ہے، اب کشادگی پیدا ہو گئی ہے، مال غنیمت کی ریل پیل ہے، اب خاص طور پر جو غزوہ خیبر کے بعد کیفیت ہو گئی تھی، تو ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھائیے، ہمیں بھی تو آخر دنیا کی کوئی آسودگی میں اثر آ جائے. حضور نے جب سنا یہ مطالبہ تو آپ نے ایلا کیا، واقعہ ایلا بہت مشہور ہے سیرت کا، قطع تعلق کر لیا، اور آپ ایک بالا خانے پر جا کر علیحدہ اکیلے آپ مقیم ہو گئے. حضرت عمر کو خبر ہوئی، آئے دوڑے، پہلے تو اپنی بیٹی کو ڈانٹا حضرت حفصہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضور کی خدمت میں اجازت طلب کی، حضور نے اجازت دے دی. تو حضور اس وقت ایک ننگی چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اور جسم بھی آپ کا بغیر کرتے کے تھا، تو چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. تو دیکھتا حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھے جب، تو حضرت عمر نے دیکھا کہ کمر کے اوپر بندیاں پڑی ہوئی ہیں، چٹائی کے نشان، تو رو پڑے حضرت عمر. حضور نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ قیصر اور کسرا کے لیے دنیا میں کیا کیا آسائشیں اور کیا کیا آرام اور کیا کچھ نرم و گرم ان کے گدیلے اور بسترے ہوتے، آپ کے لیے چٹائی ہے، ننگی چٹائی جس پر کوئی کپڑا بھی نہیں. آپ نے فرمایا عمر، کیا تم راضی نہیں ہو کہ قیصر کسرا کو اور کفار کو ساری نعمتیں وہ دنیا ہی میں استعمال کر لیں، ہمارے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے رکھ لیں. تو یہ ہے داعیان خیر کا معاملہ دنیا میں. تو گویا کہ اگر اصول یہ ہے کہ ہر شے کا نتیجہ نکلنا چاہیے، تو گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو، نیکو کاروں کو یہاں اچھا صلہ ملنا چاہیے، ان کی زندگی بہتر ہونی چاہیے، بدکاروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہو رہا ہے الٹا. بدکاروں کو بڑے بڑے مجرموں کو سزا دینا بھی چاہیں تو کیا دے دیں گے آپ؟ ہٹلر کا نام چونکہ پہلے بھی آج گفتگو میں آ گیا تھا, کروڑوں انسان قتل ہوئے اس شخص کے پیدا کردہ شر کے نتیجے میں, کروڑوں. اب ظاہر بات ہے کہ ہٹلر نے ویسے تو خودکشی کر لی, بدماش نے خودکشی نہ بھی کرتا زندہ پکڑا جاتا تو کیا سزا دے دیتے آپ اس کو؟ پھانسی چڑھا دیتے؟ کیا کرتے؟ کیا اس ایک شخص کی جان جانا برابر ہے ان کروڑوں جانوں کے جو اس کی شرارت کی وجہ سے اور اس کی خباثت کی وجہ سے جو دنیا کے اندر کچھ تو خون ہوا, کتنے بچے یتیم ہوئے, کتنی عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوئی اس ایک شخص کی شرارت کی وجہ سے؟ کیا سزا آپ دے دیں گے اسے؟ ایک بوڑھا آدمی ایک جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے, پستول آج کل بڑا آسان ہے, تلوار تو چلانی نہیں ہے, لبلبی دبانی ہے, بچہ بھی دبا سکتا ہے, قتل کر دیا. اب کیا کریں گے آپ؟ وہ شخص اول تو یہ کہ پکڑا جائے, اس پر جرم ثابت ہو, وکیل نہ بچا سکے اسے, جج بھی جو ہے خریدا نہ جائے, اس کے بعد بھی فرض کی سزا دیں, کیا کریں گے؟ جان لے لیں گے اس کی؟ کیا فرق پڑے گا؟ وہ بوڑھا آدمی تھا, کھا پی چکا جو اسے کھانا پینا تھا دنیا میں, اس کے بچے بھی جوان ہیں, اب کوئی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور اس نے ایک نوجوان کو قتل کیا ہے جس کی کوئی جوان بیوہ ہوئی ہے, بیوی جو ہے جوانی کے اندر بیوہ ہوئی ہے, جس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں, جو باپ کی سرپرستی سے محروم ہو کر نہ معلوم غلط تربیت ان کی ہو, وہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے معاشرے کے اندر, کیا کیا فساد کہاں تک پہنچے اس کی وجہ سے, آپ اس کے برابر اس کو بدلہ دے سکتے ہیں یا ناممکن؟ لہذا یہاں اب منطقی نتیجہ برآمد ہوا, وہ جو مورل لا جو کانٹ نے بھی کہا مورل لا ود ان, اللہ کی ہستی کے لیے جو شواہد ہیں وہ دو ہی ہیں, دی اسٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان. یہ مورل لا ود ان کو قرآن مجید اس کو اس بات باری تعالیٰ کے دلیل کے طور پر نہیں لاتا ہے, بلکہ آخرت کی دلیل کے طور پر لاتا ہے. کہ مورل لا ہے, خیر خیر ہے, شر شر ہے, اس دنیا میں اس زندگی میں اس کے نتائج نہیں نکل رہے جو نکلنے چاہیے, تو ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے, یہ عقل کا تقاضا ہے. اب یہاں یوں سمجھئے کہ امتزاج ہوا ہے, ایک طرف فطرت کے اندر جو بدیہیات فطرت میں سے کہ خیر اور شر, نیکی اور بدی, بھلائی اور برائی, الہمہا فجورہا و تقواہا, نفس انسانی کے اندر نیکی اور بدی کا امتیاز اور نیکی اور بدی کی تمیز اور نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر دیا گیا, یہ ہے بدیہیات فطرت میں سے. عقل کی روح سے کیا ہے کہ کوئی شے یہاں بے نتیجہ نہیں ہے, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں نیکی کا نتیجہ اچھا اور بدی کا نتیجہ برا نہیں نکل رہا. معلوم ہوا یہ دنیا ناقص ہے, یہ زندگی ناقص ہے, کوئی اور دنیا, کوئی اور عالم, کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے اپنے نوامیس ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک دفعہ آگ میں ڈالے جل جائے ختم ہو جائے, نہیں, وہ آگ جلاتی ہی رہے اور موت نہ آئے. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, وہ آگ ہی اور آگ ہوگی جو جلائے گی لیکن مارے گی نہیں, لا تلقی ولا تذر, نہ چھوڑے گی نہ باقی رہنے دے گی. ثم لا یموت فیہا ولا یحیا, اس آگ کے نوامیس اور قوانین اور ہوگے, وہ آگ آپ کی یہاں کی آگ نہیں ہے. لہذا اور پھر زندگی اتنی طویل ہوگی کہ جیسے اس شخص نے جس جوان کو قتل کیا تھا اس کے اثرات معاشرے میں کہاں کہاں تک جائیں گے, ہمارا تو کوئی تصور, کوئی کمپیوٹر جو ہے جائزہ لے ہی نہیں سکتا, اللہ کا کمپیوٹر بتائے گا کہ اس بدماش کے اس فیل سے نتائج کہاں تک نکلے, اتنی سزا پانے کے لیے اسے کتنی زندگی چاہیے, وہ ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی, تبھی جا کر اسے اپنے جرم کا جو ہے حقیقی اعتبار سے صحیح صحیح اس کو جو سزا ہے وہ مل سکتی ہے. یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالآخرہ, یعنی اصولی طور پر عقل اور فطرت, سلامتی فطرت سلامتی عقل, ان دونوں کے امتزاج سے جو نتیجہ نکلا وہ کیا ہے کہ یہ عالم ناقص ہے, یہ زندگی ناقص ہے, یہاں خیر اور شر کے نتائج اچھے اور برے نہیں نکل رہے, لہذا ایک اور زندگی, ایک اور عالم ہونا چاہیے جس میں یہ خیر کا نتیجہ خیر کی شکل میں اور شر کا نتیجہ سزا کی شکل میں نکلے. اسی کو پھر جب تفصیل سے نبی نے بتایا تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, باس بعد الموت, مرنے کے بعد جی اٹھنا, پھر حساب کتاب جو ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے محاسبہ ہوگا, اور پھر جزا و سزا, جنت اور دوزخ, جیسے کہ بالکل ابتدائی دور میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, واللہ لتموتن کما تنامون, خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہوگی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو, ثم لتمعصن کما تستيقظون, پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ روزانہ تم بیدار ہو جاتے ہو, ثم لتحسبن بما تعملون, پھر تمہارے ساتھ محاسبہ ہوگا, حساب لیا جائے گا اعمال کا جو تم یہاں کر رہے ہو, ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہیں لازماً بدلہ ملے گا، بھلائی کا بھلا اور برائی کا برا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور پھر وہ یا تو بدلہ ہے جنت کی شکل میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور یا دوزخ کی شکل میں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ ہے جو قرآن مجید نے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا منطقی سفر جو ہے، جو اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں آتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو پاک ہے اس سے کہ کوئی شے بے مقصد پیدا کرے. یہ اخلاقی قانون جو ہمارے اندر تو نے رکھا ہوا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہوگا کہ نتائج نکلیں گے. تو اللہ تجھ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں بچائیو جہنم کے عذاب سے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، پروردگار جسے بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اسے تو رسوا کر دیا، وہ رسوا ہو جائے گا. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج انہیں تین آیت پر اتفاق کر رہے ہیں، لیکن ان آیات کا مضمون سورہ مومنون کے آخر میں بھی آیا ہے، اور وہاں وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ دونوں کو، جیسا کہ میں نے آج سورہ بقرہ کے جو 20ویں رکوع کی 4 آیات کے حوالے سے، اور یہ 3 آیتیں آج ہم پڑھ سکے ہیں، پورا نہیں، یہ سورہ آل عمران کی، تو اس کے حوالے سے دیکھیے سورہ مومنون کے آخر میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار عبث پیدا کیا، باطل پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے تو گویا کہ تمہاری تخلیق عبث ہوئی، پھر خام خواہ نے تمہیں پیدا کیا، خام خواہ تمہارے اندر یہ خیر اور شر کا جو امتیاز ہے یہ ودیت کیا، خام خواہ یہ مورل لا تمہارے ضمیر کے اندر رکھ دیا. یہ تو بےمانی ہوا، نہیں نہیں، عبث نہیں پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعال اللہ الملک الحق، بہت بلند و پالا ہے اللہ جو الملک الحق ہے، بادشاہ حقیقی ہے. لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، وہ بڑے باعزت تخت والا ہے، اس کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، اب یہاں توحید آ گئی، پہلے معاد پھر توحید. اور جو کوئی بھی پکارتا ہے اللہ کے سوا کسی اور الہ کو جس کے لیے کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، لا برہان لہو بہ فإنما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، وہ حساب لے لے گا. انہ لا یفلح الکافرون، کافر ہرگز فلاح نہیں پائیں گے. فقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہو کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تو بہترین رحم کرنے والا ہے. اب یہ چند منٹ جو باقی ہیں اس میں کچھ باتیں حالات حاضرہ کے بارے میں. ہمارے اب جو صدر صاحب ہیں، پہلے سی ای او تھے صرف، اب صدر ہو گئے ہیں، سی ای او بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہیں، سب کچھ ہیں، آل ان آل ہیں. ان کا جو بھارت کا دورہ ہے وہ اب بہت قریب ہے، لیکن اس دوران میں بھارت کی طرف سے جو سگنلز مل رہے ہیں وہ بڑے ایمبی ویلنٹ قسم کے ہیں. دونوں طرف کی بات کری ہے، ایک طرف یہ بھی ہے کہ بہت آؤ بھگت کا انتظام ہو رہا ہے، بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ تیاریاں ہو رہی ہیں، ہوٹل سجائے جا رہے ہیں، شہریں جو ہیں شہروں کا بھی پورا بندوبست ہو رہا ہے، اور بہت ہی ذوق و شوق کا اظہار ہو رہا ہے. مزید برآں اس وقت خیر سگالی کے جذبات کے اظہار کے لیے 600 قیدی جو ہے پاکستانی، ان کو چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ کہ کچھ وظائف کا اعلان کیا گیا ہے، پاکستانی طلبہ آ کر ہندوستانی کی یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم حاصل کریں تو ان کے لیے وظیفے جو ہے حکومت بھارت دے گی. اس طرح کے کام ہو رہے ہیں. سفر کے ضمن میں بھی کچھ سہولتیں دانشوروں کے لیے، علماء کے لیے، جن لوگوں کے لیے اہل علم ادیب، ان کے لیے یہ کہ سفر کا معاملہ بھی آسان کیا جائے گا، انہیں گویا کہ ایک طرح سے بھارتی حکومت اپنا مہمان بنا لے گی وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف تھوڑے تھوڑے وقفے سے اٹوٹنگ جو ہے اس کی صدا بھی آ رہی، وقفے سے اس کی ریپیٹیشن جو ہے یہ بھی بہت ہی عجیب ہے کہ جو ایک طرف وہ حال ہے ایک طرف یہ حال ہے. اٹوٹنگ ہے تو گفتگو کاہے پر ہوگی، پھر بات کاہے کے لیے ہو رہی ہے، یہ سارا کھیل جو ہے کاہے کے لیے ہے، وہ تو ہمیشہ سے تمہارے نزدیک اٹوٹ انگ تھا. اور اسی طریقے سے حریت کانفرنس سے ملاقات، نہ معلوم اس کے اندر انہیں کیا قباحت محسوس ہوتی ہے. حریت کانفرنس کو خود انہوں نے تسلیم کیا، ان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی، انہیں تسلیم کیا ہے کہ وہ یقیناً کشمیری مسلمانوں کے جو ہیں، بلکہ یہ کہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف مسلمانوں نہیں کشمیری ہندوؤں پنڈتوں کے بھی وہ نمائندے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر اس تیسرے فریق کو بھی اس گفت و شنید میں شریک فرض کیے، ابھی نہیں بھی کرتے آپ، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ کہ پرویز مشرف صاحب سے ان کی ملاقات سے کون سی قیامت برپا ہو جائے گی. تو یہ عجیب سگنلز ہیں جو آ رہے ہیں. تاہم بہت سے شواہد کی بنا پر امید یہ ہے کہ اگرچہ ایک ملاقات میں یہ اتنا پرانا، اتنا پیچیدہ، اتنا حساس مسئلہ پورے طور پر حل ہونے کی تو کسی ظاہر بات ہے کہ کسی احمق ہی کو توقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کے حل کی طرف کچھ نہ کچھ پیش رفت امید ہوتی ہے کہ ہوگی. اس لیے کہ یہ سارا زور شور اور یہ سارا ذوق و شوق جو ہے یہ سارا انڈیجینس نہیں ہے، یہ اندر سے نہیں ابھرا ہے، اس میں باہر کا بھی کوئی دباؤ ہے. کوئی امریکہ کی جو اس وقت گلوبل اسٹریٹجی ہے، چائنا کے ساتھ جو تعلقات اس کے بگڑ رہے ہیں، چائنا کو جس طریقے سے وہ گھیراؤ میں لینا چاہتا ہے، اس کے اس گھیراؤ میں پاکستان جو ہے بہت بڑا رکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری حکومت نے اس وقت یہ صحیح قدم اٹھایا کہ چائنا کی طرف اپنا رجحان جو ہے بڑھایا. چینی وزیر اعظم یہاں آئے اور پھر یہ کہ گوادر میں انہیں جو بھی کچھ کام حوالے کیے گئے ہیں اس سے پسو پڑ گئے ہیں ویسٹرن پاورز میں امریکہ کے ہاں، اور وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے پاکستان کو رام کریں، کسی درجے میں بھی پاکستان کا یہ مسئلہ کسی درجے میں پیلیٹیبل بنا کر پاکستان کے لیے حل کرا دیا جائے، تاکہ پھر کسی طریقے سے پاکستان کو اسی طرح امریکن آربٹ کے اندر دوبارہ کسی درجے میں لایا جا سکے، یا یہ کہ کم سے کم نیوٹرل کیا جا سکے، اس کا جو ہے چین کے ساتھ زیادہ کوئی گہرے روابط قائم نہ ہو. میرے نزدیک یہ ہے اصل جو پس منظر میں ہے. تو میرا خیال ہے واللہ عالم دعا کرنی چاہیے. ویسے بھی اپنی جگہ یہ بات دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہے، یہ مسئلہ حل ہو اور دونوں ملکوں کے درمیان نارمل تعلقات قائم ہو جائیں، آنے جانے کا معاملہ، ڈاک کا معاملہ وہ بھی آسان ہو جائے، وہ واصلات ہو. اور چونکہ ہمارے پاس الحمدللہ کے ایک پیغام ہے، ہماری بدقسمتی ہے ہم وہ پیغام جو ہے ایک نظام کی سطح پر عملاً تو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے وہ نظام دنیا میں یہاں پاکستان میں قائم نہیں کیا کہ اس کو دیکھ کر دنیا سمجھتی کہ اسلام کیا ہے. لیکن ہمارے پاس قرآن ہے اور ہمارے پاس اس کی دعوت ہے، اس کا پیغام ہے جو آفاقی ہے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے، ہمیں بھی کچھ پیش کرنے کے لیے، وہاں پھیلانے کے لیے ایک چیز ہمارے پاس ہے، اس کی قوت تسخیر ہے. یہ قرآن مجید جو ہے وہ بہت بڑی تلوار ہے. قرآن نے کہا خود اپنے بارے میں، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی آپ کافرین کو بات نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے ان کے خلاف، بہت بڑا جہاد. تو اس کے مواقع جو ہے ہمیں حاصل ہوں گے اگر کوئی حالات بہتر ہو جاتے ہیں. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے اندر کچھ نہ کچھ پازیٹو مثبت پیش رفت کر دے. انتخابات کے تقریباً سمجھیے کہ مراحل مکمل ہو گئے ہیں، جو لوکل باڈیز کے الیکشنز تھے. ایک حقیقت تو یہ سامنے آئی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ جوں کی توں برقرار ہیں. چاہے آپ نے غیر جماعتی انتخابات کرائے، لیکن یہ کہ نتیجے میں وہی جو شکل ہماری اس وقت ہے، دو بڑی جماعتیں ہیں وہ ابھر کر آ گئی ہیں، اور بہرحال جماعت اسلامی نے بھی اپنی جو ہے کچھ نہ کچھ حصہ حاصل کیا ہے. کراچی میں زیادہ اس لیے ہو گیا کہ ایم کیو ایم میدان میں سرے سے تھی ہی نہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے علاوہ بھی شمالی علاقوں میں بھی جہاں کہیں جماعت اسلامی کا پہلے بھی ایک اچھا ہولڈ تھا، ان جو بلدیاتی الیکشن میں ان کو پھر اسی طرح کی کیفیت حاصل ہوئی ہے. لاہور میں بھی کچھ سیٹیں انہیں ملی ہیں ناظمین کی بھی. لیکن یہ کہ دوسری طرف کشمیر میں، آزاد کشمیر میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پھر وہی شکل ہے کہ وہی پرانی جماعتیں ہیں، صرف فرق یہ ہوا ہے کہ پی 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 کی حکومت اب وہاں ختم ہو گئی اور اب جو حکومت بنے گی مسلم کانفرنس کی بنے گی جو پہلے بھی تھی. وہ تو ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف اور بے نظیر اور پھر نواز شریف اور پھر بے نظیر. یہ تو در حقیقت دو قوتیں ہمارے ہاں ہیں، اس میں کوئی بنیادی فرق ہمارے ہاں واقع نہیں ہوا ہے. جو کا تو وہی پکچر ریفلیکٹ ہو رہی ہے. البتہ یہ بات نوٹ وردی ہے، بہت اہم ہے. ہمارے خیال میں تو یہ تھا کہ جماعت اسلامی کا اچھا بھلا عمل دخل ہے آزاد کشمیر میں، جہاد کشمیر میں ان کا رول رہا ہے، اور ان کے حزب المجاہدین جو ہے اس کا ایک کافی رول رہا ہے، اور بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کا وہاں پر سیاسی طور پر بھی اچھا جو ہے وہ ان کا بیس ہے، لیکن ایک سیٹ بھی انہیں نہیں ملی. ان کے امیر رشید ترابی صاحب جو ہے وہ بھی ناکام ہو گئے. تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ جو اب صوبائی یا جو مرکزی الیکشنز ہوں گے شاید وہاں بھی صورتحال یہی نظر آئے کہ جو اصل جماعتیں ہیں، مسلم لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، یا پھر ریجنل جماعتیں ہیں جو مختلف صوبائی جو ہیں صوبائیت کے ساتھ، انہی کے حصے میں ووٹ جو ہے وہ آئیں گے، سیٹیں آئیں گی، واللہ عالم. آخری بات یہ کہنی ہے کہ یہ جو نئی اب بنائی گئی ہے سیکیورٹی کاؤنسل، اس کے حوالے سے کافی پریس میں بھی اور دنیا میں بین الاقوامی سطح پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب یہاں پر فیصلہ کن انداز میں صدارتی نظام لایا جا رہا ہے. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ صدارتی نظام فی الاصل بہت اعلیٰ نظام ہے، بہت عمدہ نظام ہے، معقول انتظام ہے، مفید انتظام. پاکستان میں اس کو بدنام کیا ہے فوجی عامروں نے غلط طریقے پر. فوجی عامریت نے جب صدارتی نظام کی شکل اختیار کی تو یہ صدارتی نظام یہاں گالی بن گیا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ موسٹ لاجیکل نظام یہ ہے. یہ جو تقسیم ہے، صدر مملکت کوئی اور ہے، صدر حکومت کوئی اور ہے، چیف آف دی گورنمنٹ اور چیف آف دی اسٹیٹ، کیا بات. اب ان میں کیسے توازن ہو، وہ 58 بھی ہو کیا ہو، یا تو صدر صاحب جو ہے وہ چودھری فضل اللہ بن جائیں گے، اور یا پھر صدر جو ہے وہ ضیاء الحق ہوں گے، سیدھی سیدھی بات ہے، یا وزیر اعظم بھٹو ہوگا، اور یا وزیر اعظم جنیجو صاحب ہوں گے، کان پکڑ کے جب چاہا نکال دیا تو یہی ہوگا. یہ تو در حقیقت برطانوی نظام جو ہے، اور جہاں جہاں بھی برطانوی حکومتیں رہی ہیں وہیں پر یہ پارلیمانی نظام ہے. جیسے کہ کرکٹ گیم ہے، انتہائی احمقانہ کھیل، پانچ پانچ دن کے اندر جا کر تو کھیل مکمل ہوتا تھا، وہ تو اب یہ ہے کہ اس کا ون ڈے میچز کا کام شروع کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ پانچ دن کے بعد بھی بال ہوا ڈرا ہو گیا، کوئی نتیجہ نہیں ہے. اسی لیے ہٹلر نے تو بین کر دیا تھا کہ یہ عجیب گیم ہے، اتنا وقت لگانے کے بعد بھی فیصلہ کوئی نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈرا ہو جاتا ہے. اس نے اپنے ہاں اس پر پابندی لگا دی. امریکہ میں وہ گیم موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ یہ ایک لیگیسی ہے، برٹش لیگیسی ہے. تمام یہ کامن ویلتھ کے ملک ہیں کہ جو کرکٹ کا گیم کھیلتے ہیں، اور یہی کامن ویلتھ کے ممالک ہیں جو کہ در حقیقت جہاں پہ انگریز کی حکومت رہی ہے، کہ جہاں یہ پارلیمانی نظام ہے، ورنہ انتہائی نامعقول نظام ہے. اب آپ سوچئے، مختلف اعتبارات سے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ الیکشن لڑ کر کامیاب بھی ہو سکے؟ الیکشن کے تقاضے کچھ اور ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ ہوگا تو الیکشن لڑیں گے، وہ برادری ہوگی تو الیکشن لڑیں گے. تو الیکشن لڑ کر کامیاب ہو کر آتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان میں ضروری نہیں ہے کہ ذہانت، فطانت، صلاحیت یہ بھی موجود ہو. لیکن پارلیمانی نظام میں کیا ہے کہ آپ کو وزیر لینے ہیں بہرحال پارلیمنٹ میں سے، جو الیکشن ہو کر آئے گا اس میں سے وزیر لے سکتے ہیں. چاہے آپ کو فورن پالیسی کے بہترین ایکسپرٹ باہر نظر آ رہے ہیں، آپ کو اکنامکس کے بہترین ایکسپرٹ باہر نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آپ تو لے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ جو الیکشن لڑ کے نہیں آتا اسمبلی کے اندر، اس کے سوا تو آپ کسی کو وزیر نہیں بنا سکتے. لیکن اس میں کیا ہے، ایک تو یہ کہ صدر کو آپ منتخب کر لیجیے، لیکن وہ منتخب ہونا چاہیے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونا چاہیے. اس کا جو بھی نظام آپ بنائیں، اس کے بعد اس کے ہاتھ کھلے رکھیے، اس کو اختیارات دیجئے پانچ سال تک، اس کی پارلیمنٹ کے اندر اکثریت ہو یا اقلیت ہو جائے، اس کی حکومت چلنی چاہیے. ایگزیکٹو کی حیثیت سے تسلسل رہنا چاہیے انتظامی، یہ نہیں کہ پانچ مینڈک پھدک گئے تو حکومت ختم ہو گئی، آپ کی پارٹی کے پانچ آدمی جو ہے وہ اپوزیشن سے مل گئے آپ کی حکومت ختم ہو گئی. لہذا ساری محنت لگتی ہے اپنے پارٹی کے جو بھی ایم پیز ہیں یا ایم پی ایز ہیں، ان سب کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی رکھنے پر کہ یہ مینڈکوں کی پسیری جو ہے یہ کہیں ادھر ادھر پھدک کر ختم نہ ہو جائے. صدارتی نظام میں یہ آپ نے صدر چن لیا، پانچ سال تک وہ کام کرے گا، الا یہ کہ ایسی کوئی غلط حرکت کرے کہ امپیچمنٹ ہو جائے، ورنہ اختیار اس کے پاس ہے، وہ پارلیمنٹ کی اکثریت اس کے لیے لازمی نہیں ہے. اپنے وزیر جو ہے وہ عام ملک کے اندر سے جو بہترین اکانومسٹ ہوں، جو بہترین جو ہے عالمی حالات کے اوپر نگاہ رکھنے والے لوگ، انہیں چن سکتا ہے. یہ نظام بہترین ہے، اور عقلی اعتبار سے بہترین ہونے کے علاوہ یہ نظام خلافت راشدہ سے قریب ترین ہے. جیسے کہ خلفائے راشدین کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوتے تھے، اسی طریقے سے صدر جو ہے صدارتی نظام میں اس کے پاس بہت اختیارات ہوتے ہیں، ایگزیکٹو اتھارٹی کمپلیٹلی اس کے ہاتھ میں ہوتی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یا صدارتی نظام لائے تھے جنرل ایوب صاحب، وہ بھی مارشل لا کا تتمہ تھا، پھر ضیاء الحق صاحب لائے تقریباً صدارتی نظام، وہ بھی مارشل لا کا تتمہ تھا، اب وہ صدارتی نظام لایا جا رہا ہے تو وہ بھی مارشل لا ہی تھا نا، یہ آخر اور کیا ہے، اس کی اب بدلی ہوئی شکل ہوگی. اس وجہ سے یہ در حقیقت صدارتی نظام ہمارے ہاں بدنام ہوا ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے، میں نے 1991 میں جب تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا پاکستان میں، تو کراچی میں جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی اس میں چند اس کے سیلینٹ جو فیچرز تھے بیان کیے تھے، ان میں یہ بھی تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام ہو، اور ہو ٹرولی فیڈرل، واقعتاً اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کے ہاتھ میں زیادہ ہونے چاہیے، اور مرکز کے پاس جو ہے وہ معین اختیارات ہونے چاہیے، ریزیڈول جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ صوبوں کے پاس جانی چاہیے، تاکہ جیسا کہ امریکہ میں ہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ کافی حد تک آٹونومس اسٹیٹس ہیں، بہرحال مرکز کا جو کام ہے وہ مرکز کرے، صوبوں کا جو کام ہے وہ صوبے کرے. اور اس میں اگر یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اگر واقعتاً یہ امریکن پیٹرن پر اگر اس کو یہ کاؤنٹی لیول کی شے بنا سکے تو یہ بھی اچھی بات ہو، لیکن یہ ہے کہ جس طور سے یہ جو صدارتی نظام اس ملک میں اب پھر لایا جا رہا ہے وہ در حقیقت صدارتی نظام کو جتنا کچھ کہ وہ پہلے دو مرتبہ کے نتیجے میں بدنام ہو چکا ہے اس سے بھی اور زیادہ بدنام کر دے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔